أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا دنيا غري غيري. صلوات مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اعیاد رجبیہ اور بالخصوص ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ سے جاری ہے، اور آج میں مقدماتی سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے کے بعد جتنے بھی جلسات ہوں گے ان میں باقاعدہ حضرت کے وہ خطبات یا خطبات کا وہ حصہ، خطوط یا حکمتوں کا وہ سلسلہ کے جو آپ نے دنیا کے حوالے سے بیان کیا، انشاءاللہ خود حضرت کے خطبات سے اور خطوط میں، یعنی خود نہج البلاغہ سے حضرت کے کلام کے ذریعے سے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور پھر امام نے جس طریقے سے بنایا، پیش کیا سارے سلسلے کو، وہ تقریباً 9 مختلف مباحث ہیں کہ انشاءاللہ ان 9 مختلف مباحث کی ذیل میں مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. باقی جتنی ہمیں توفیق حاصل رہی انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کی جو آخری گفتگو ہے اس میں 2 مرحلے بس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک جو پچھلے نشست میں گفتگو کو میں نے تقریباً جہاں چھوڑا اس کے حوالے سے چند ایک مطالب عرض کروں گا، اور ایک آخری مقدماتی گفتگو، اور پھر انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں نے آخری گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ اسلام کا دنیا کی نسبت جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ اعتدال کے اوپر مبنی ہے. دنیا کے اندر میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ایک راستہ ہے جسے دین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، نہ افراد اور نہ تفرید. افراد یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر گم ہو جائیں اور دنیا کو ہی اپنا ہدف سمجھنے لگیں. اگر ہمارا ہدف دنیا ہو جائے تو نتیجتاً صرف کیوس ہے، نتیجتاً صرف تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے کہ جو ہمارا مقدر بنے گی. بہت واضح سی بات ہے، اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے اور بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہر شخص جتنا زیادہ دنیا سے استفادہ کر سکتا ہے کرے. اب اس میں زیادہ کی کوئی لمٹ پھر باقی نہیں ہے, کتنا کرے کیسے کر سکتا ہے کوئی لمٹ نہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, جو جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور لازمات ہے کہ اس کے اندر پھر ایثار, قربانی, دوسروں کے حقوق, یہ کوئی چیز معنی پیدا نہیں کرتے. اب یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کی ابتدائی عقل سے ہی مخالفت رکھتی ہے, اور ہم اپنی بہت ہی ابتدائی سی عقل سے یہ بات درک کر سکتے ہیں کہ اگر اس عقیدے پر مبنی کر دیا جائے تو سوائے ہلاکت اور تباہی کے کوئی چیز ہمارا مقدر نہیں. اس کے مقابلے پر تفریتی نگاہ, کہ جو اپنے اندر خود ایک مذموم مرحلہ ہے اور جس کے اپنے شدید نقصانات رہے ہیں, اور مسلمانوں میں زیادہ تر, یا مسلمان سے زیادہ عام کروں گا, مذہبی طبقے میں سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا ہے وہ اسی تفریتی نگاہ سے ہے. معمولاً مذہبی افراد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, اب وہ چاہے یہودیت ہو, چاہے عیسائیت ہو, چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو, چاہے اس سے باہر نکل جائیں وہ ادیان کے جو الہی نہیں ہیں, مثلاً ہندو مذہب ہے, وہ مکاتب کے جو دین کہلا ہی نہیں سکتے جس میں ڈیوائن کسی اتھارٹی کا کوئی تصور نہیں ہے, مثلاً بدھزم ہے, ان تمام کو اگر آپ کنسیڈر کر لیں تو جتنے بھی مذہبی افراد ہیں وہ معمولاً افراد کی طرف نہیں جاتے. ان کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے, تفریتی کیفیت ہے. وہ تفریتی کیفیت کیا ہے کہ دنیا سے متعلق یہ نظریہ پیدا کرنا کہ دنیا کی ہر شے مذموم ہے, دنیا کو اختیار کرنا ہر اعتبار سے مذموم ہے, لہذا ترک دنیا اختیار کرے. اس فکر کا نتیجہ دنیا میں رہبانیت یا رہبانیت کی صورت میں پیدا ہوا. رہبانیت نے تمام مکاتب, تمام مذاہب میں اسی مذہب کو جتنا نقصان پہنچایا کسی اور شہر نہیں پہنچا. رہبانیت کی اگر ہم تاریخ کو تھوڑا سا دہرانے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک نظریہ یہ ہے, کیونکہ مسیحیت میں رہبانیت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے, لہذا پانچ تاریخ دانوں نے یہ کہا کہ ایک رومن بادشاہ تھا ڈیسیوس کے نام سے, ڈیسیوس نے اپنے دور میں کرسچنز کو بڑی تعداد میں مارنا شروع کیا, اور ایک سرکاری سطح کے اوپر ان کی پروسیکیوشن اور ان کو قتل کرنا شروع کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کرسچنز تھے انہوں نے آبادیوں کو اور شہروں کو ترک کیا اور پہاڑوں میں اور غاروں میں زندگی گزارنا شروع کیا. اس کا نتیجہ اس کے بعد یہ نکلا کہ یہی کیفیت ان کے اندر ایک مکتبی اور مذہبی فکر کے طور پر ایجاد ہوئی, اور یہیں سے پھر ایک فکر نے جنم لیا جس کا معنی یہ تھا کہ ہر طرح کا دنیا کے اندر انوالومنٹ جو ہے یہ انسان کی روحانی ترقی کے خلاف ہے. یہ ایک تاریخ ہے جو بیان کی گئی, لیکن اس کے مقابلے پر ایک اور تاریخ یا ایک اور نگاہ, اور یہ ہے کہ حتیٰ باقاعدہ جس وقت شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلوب کرنے کی سازش کی گئی, اور خود عیسائیت کے نظریے کے مطابق حضرت کو مسلوب کر دیا گیا, ہمارا عیسائیت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کس بات پر, وہ کہتے ہیں کہ مسلوب ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے. اسلام لیکن اور دین نے مبین اسلام کا اور قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مسلوب ہونے سے بچا لیا, اس سے پہلے ہی پروردگار نے جو شخص ان کو لینے کے لیے آیا تھا اس کو حضرت کی شبیہ قرار دیا اور اسی شخص کو مسلوب کر دیا گیا. بعد میں جب اس کو کہیں لٹایا گیا قبر کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر, اور آ کر کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا تو وہ چونکہ اس کی شکل جو تھی وہ دوبارہ تبدیل ہو چکی تھی, تو انہوں نے معیار یہ قائم کیا کہ نہیں, یہ شخص جو تھا یہ حضرت عیسیٰ کی جگہ پر اس کو لٹا دیا گیا ہے, اور حضرت عیسیٰ کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا. بس ہمارا عیسائیوں سے فرق کیا, ہم کہتے ہیں نہیں پہلے حضرت عیسیٰ کو حضرت اللہ نے آسمان پر بلا لیا, وہ کہتے ہیں بعد میں بلا لیا. لیکن اس اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے اپنے تئیں اپنی کوشش میں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر دیا، اس مظلومیت نے حضرت عیسیٰ کی عیسائیت کو ایک ایسی طاقت عطا کی کہ پھر تمام تر قدرتیں عیسائیت کو مٹانے میں ناکام ہوئیں، اور حضرت کی مظلومیت کی وجہ سے عیسائیت اتنی تیزی سے پھیلی کہ حتیٰ یہودیت اور اس کے مقابلے پر جو دوسرے امپائرز تھیں کہ جن میں بعض بت پرست اور مشرک امپائرز بھی تھیں، وہ ساری کی ساری عیسائیت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دو یا تین جو صدیاں ہیں وہ عیسائیت کی ترقی اور عیسائیت کی وسعت کی صدیاں ہیں۔ انہی دو یا تین صدیوں میں بنیادی طور پر عیسائیت اور مسیحیت مستحکم ہوئی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تیسری صدی میں آ کر بادشاہ نے آ کر ان کی قتل و غارت کری کی جس کے نتیجے میں رہبانیت پیدا ہوئی، یہ نظریہ اس اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ تیسری صدی جو عیسائیت کی تھی وہ ان کے عروج کی اور ان کی ترقی اور استحکام کی صدی تھی۔ لہذا اس میں اگر جنگیں تو تصور کی جا سکتی ہیں، لہذا دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ڈسیوس بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کے عیسائیت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اب ڈسیوس کی اپنی جو بادشاہت ہے اس کا دورانیہ صرف 2 سال ہے، اتنی بڑی قوت کو 2 سال میں رہبانیت جیسی فکر پر مجبور کر دینا کہ جب وہ پوری طرح سے قوت بن چکی ہو، یہ بعید از عقل ہے۔ لہذا دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب شیطان پرست زائنسٹ جو فکر تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ ہم عیسائیت کا کیوں حضرت عیسیٰ کی مصلوب کرنے کی جو سازش ہے اس میں یہی شیطان پرست طبقہ کہ جس کو یہودی کہا جا سکتا ہے، زائنسٹ طبقہ اپنے دور کا جس نے انبیاء کو ناحق قتل کیا طول تاریخ میں، یہی وہ طبقہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کی سازش کر رہا تھا اور اسی کی ساری کوشش تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ہم عیسائیت کا راستہ ایسے نہیں روک سکتے تو انہوں نے اپنے کچھ پلانٹڈ افراد جنہوں نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کیا اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو پارسا ثابت کر کے اس حد تک نفوذ پیدا کیا کہ جہاں عیسائی ان کے اوپر اطمینان کرنے لگے کہ ہاں بھئی یہ شخص بہت متقی پرہیزگار، بعض کو انہوں نے سینٹ کا درجہ بھی دے دیا۔ ان لوگوں نے آ کر عیسائیت کی فکر کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک فکر جو ان کے ہاں اجتماعی فکر حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے بعد ان کے اندر رہبانیت کی فکر کو جنم دیا گیا۔ اس رہبانیت کی فکر کے جو نتائج برآمد ہوئے ان میں سے ایک نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ترک دنیا کرنا شروع کیا اور پھر جو اجتماعی حقوق تھے ان سے انہوں نے خود ہی کنارہ گیری اختیار کرنا شروع کر دی۔ بس یاد رکھیے گا، رہبانیت کی یا رہبانیت کی ایک شکل اس صورت میں بھی ظہور کرتی ہے کہ جہاں ہم اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ کام بہت آسان ہے۔ انفرادی طور پر مذہبی ہونا، انفرادی طور پر اپنے آپ کو ترقی دینا، اب یہ بحث اس خود سازی کی بحث سے جدا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے اپنے اوپر توجہ دو پھر دوسروں پر، یہ جو بات ہے جب خود سازی کی بحث میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھیا پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی فکر کرنا، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر ہم خود اپنی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرے کا ایک کامن مرض ہے جس میں تقریباً ہم سبھی مجسمین مبتلا ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر میں ہیں۔ عزیزان من، یہ دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو تربیت یافتہ بناؤ، اپنے مسائل حل کرو، آپ کی اپنی تربیت ہو چکی ہوگی تو آپ کے وجود سے آپ کے اطراف میں تربیت کے آثار خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ فکر، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم اجتماعی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے، نہیں، حتیٰ خود سازی کی ایک کیفیت انسان کے تربیتی نظام کا ایک مرحلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے مربوط اس کا خانوادہ، اس کی قوم، اس کے افراد، اس کے محلے دار، اس کی جتنی بھی ملت ہے، ان سب سے متعلق اپنے حقوق کو ادا کرے. یعنی انسان من حیث الانسان، جہاں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، وہیں پر اس کی خود سازی اور اپنی اسی تربیت کا ایک حصہ کیا ہے، وہ ذمہ داریاں جو اس کی ذات سے ہٹ کر دوسروں کی نسبت اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں. بس وہ تمام چیزیں ممنوع ہیں کہ جو آپ کو قرب الہی کی منزل سے دور کرنے والی ہوں اور تحصیل معرفت کے معنی آ رہے ہیں. یہ جو کیفیت ہے اس کا تعلق افرادی کیفیت سے، یعنی کیا میں دنیا میں اس مقام، اس منصب، اس معاملے کے پیچھے لگوں کہ جو مجھے مادی طور پر تو ترقی دے لیکن معنوی اعتبار سے تباہ کر دے، اس سے منع کیا گیا. لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر میں معاشرے کے اندر کسی ایسے مقام، کسی ایسی پوسٹ، کسی ایسے منصب کی اہلیت رکھتا ہوں کہ جس پر میں جا کر اپنے معاشرے میں اپنے دینی فرائض کو بھی انجام دے سکتا ہوں اور معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہوں، میں صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ میرا خشک تقویٰ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا تقویٰ مانے آ رہا ہے کہ جی میں اس پوسٹ پر بیٹھوں گا تو میرا تقویٰ خراب ہو جائے گا. اگر آپ کا تقویٰ خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو وہ تقویٰ ہے ہی نہیں، یہ تقویٰ نہیں کہ جو آپ کو آپ کی اجتماعی ذمہ داریوں سے روک دے اگر آپ کسی چیز کی اہلیت رکھتے ہیں. بس تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ کا کمال یہ کہ اگر آپ کسی چیز کی اہلیت نہیں رکھتے، اس سے چھڑوانے اور اس سے نجات دلانے میں بھی کام آتا ہے، اور جس چیز کی آپ اہلیت رکھتے ہیں اس کام کے انجام دلوانے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے. بس اگر تقویٰ کے یہ دونوں رخ نہیں ہیں تو یہ آدھا جو تقویٰ ہے یہ تقویٰ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طرف انسان کو نقصان کا شکار کر دیتا ہے. لہذا اب یہودیت نے اور زائنسٹ فکر نے عیسائیت کی ابھرتی ہوئی قوت کو شکست دینے کے لیے ان کے درمیان جو عقیدتی بگاڑ پیدا کیا، ان میں سے ایک عقیدتی بگاڑ کیا تھا کہ دنیا کو مذموم بنا کر پیش کیا گیا اور دنیا سے کاملاً قطع تعلق. خوب ترک دنیا اسلام کا بھی ایک نظریہ ہے جس کو زہد اور ورع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی تفصیلات انشاءاللہ زہد اور ورع وغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے کبھی اور تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن مختصراً زہد اور ورع دونوں ہی معنی اگر کیے جائیں تو ترک دنیا کے معنی میں آتے ہیں. بس زہد سے کیا مراد ہے؟ آیا زہد سے مراد یہ ہے کہ ہم ترک دنیا کر دیں جس طرح سے عیسائیت نے کی؟ نہیں. بہت واضح طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین یا فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام رہبانیت نہیں چاہتا. بس اب ہمیں رہبانیت میں اور زہد کے درمیان میں فرق پیدا کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. دین کس چیز کا مخالف ہے؟ دین ریاکاری کا مخالف ہے، دین خود پسندی کا مخالف ہے، دین غرور کا مخالف، دین اسراف کا، تبذیر کا، ان چیزوں کا مخالف. کچھ باتیں کہوں گا بعض لوگوں کے لیے سخت ہو جائے گی. آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یقیناً ان کی اہمیت ہے، اس کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن مومن کی مثلاً گھر بناتے ہوئے نگاہاں سادگی پر ہونی چاہیے. لہذا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حکومت کے دور میں اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو اس کا گھر بڑا گھر تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو یہ بڑا گھر تو نے دنیا طلبی کے لیے بنایا ہوا ہے تو مذموم ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اگر یہی گھر تو نے اس لیے بڑا بنایا ہوا ہے کہ یہ مظلوموں اور محروموں کی پناہ گاہ ہے تو پھر یہ عین تقویٰ ہے. گھر کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا بحث نہیں ہے، اصل بحث کیا ہے؟
कि घर को बनाते हुए हमारी निगाह क्या है कंस्ट्रक्शन में। अब हम जब घर बनाते हैं तो पहली हमारी निगाह क्या होती है, अपनी लग्जरी। लिहाजा हमारे नए जो डिज़ाइन हैं उनके अंदर मेहमान खानों का साइज हमेशा छोटा रखा जाता है, अपना कमरा बड़ा होना चाहिए। क्यों भाई, मेहमान से की निस्बत हमारा जहन ये है कि भैया थोड़ी देर आएगा, बैठेगा और चला जाएगा। यानी हम मजबूरन मेहमान खाना बना रहे हैं, वरना हम मेहमान रखने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हमारे कॉमन स्ट्रक्चर्स के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर, कोई भी हमारे घर के अंदर ऐसा कमरा नहीं बनाया जाता जो मेहमानों को ठहराने के उनवान से बनाया जाए। ड्राइंग रूम हम फिर भी बना लेते हैं क्योंकि बिलाखिर दुनिया से कट तो सकते नहीं हैं, लोगों ने आना है, हमने पार्टियां भी करनी है। लेकिन हमारे घरों में कोई जगह ऐसी नहीं है कि गांव से या किसी और शहर से या कोई हमारा जानने वाला अजीज अगर आए तो हम उसको प्रॉपर कमरा दे सकें कि भाई ये कमरा आप यहाँ पर ठहरो इत्मीनान के साथ। ऐसा कोई कमरा हमारे यहाँ अब खुसूसन कराची में नहीं होता, सोच ही नहीं हमारी। ये तमाम के तमाम कैफियत है, मैं घर बना रहा हूँ। दीन आपको कंफर्टेबल घर से मना नहीं करता, लेकिन ये जो करोड़ों रुपया बाज लोग अपने घर की बैरूनी आसाइश की और उसकी जिबाइश के ऊपर खर्च कर देते हैं, ये इसराफ है। और मैंने बाज घर ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने सिर्फ घर के बाहर जो ईंटें हैं उसके ऊपर करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा दिया, जबकि इस करोड़ रुपए में आप इत्मीनान के साथ दो गरीबों के घर बना सकते थे। ये जो कैफियत है ये मज़मूम है। दूसरा उसकी जानिब, क्या मसलन अगर हमारे पास अल्लाह ने हमें वसअत रिज़्क दिया है तो क्या हम फिर उसके बावजूद भी छोटे से घर में रहें, गाड़ी ना हो, फटे हुए लिबास पहने? नहीं, ये जोहद ये नहीं। जोहद की असल पहचान ये है कि आप माल को अगर बढ़ा भी रहे हैं तो अपनी जात के लिए ना बढ़ाएं। दीन हमें अमीर होने से नहीं रोकता, दीन हमें दुनिया की नेमतों से इस्तेफादा करने से नहीं रोकता, लेकिन जितना आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, फ़ी अम्वालिहिम हक़ मालूम लिस्साइल वल महरूम, जितना भी आपके पास ज़्यादा है वो साइल और महरूम। साइल वो लोग हैं कि जो मांगने वाले हैं किसी भी हालत में, उस पर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन साइल वो है जो कि सवाल करने के मरहले में आ जाए, मांगने लगे। प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं उनका हिस्सा सबसे कम है। उनके लिए कुरान ने सिर्फ कहा कि अमसाइला फला तनहर, इसको झड़कना नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, आएगा बार बार आएगा, आपको तंग करेगा, जब आपको तंग करे तो आपने झड़कना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी बाकी रखनी है। क्या करें इसको, अगर आपके पास बहुत आसानी से बहुत थोड़ा सा है तो दे दें, इनको कभी ज़्यादा ना दें और हर मरतबा भी मत दें, ताकि आपके इस रवैये के ज़रिए से उनकी जो प्रोफेशनल आदत है उसको तकवियत ना मिले। आपको अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स प्रोफेशनल बेगर है तो क्या करना चाहिए, पहला मरहला झड़कना नहीं है, बदतमीजी नहीं करनी, वो जो मर्जी कर ले। दूसरे मरहले पे अगर बहुत ही आपका दिल पसीज भी गया है तो बहुत थोड़ा सा दें। क्यों, इसलिए कि अगर आपसे 1000 रुपये मांग रहा है, मसलन मैं कह रहा हूँ, अगर वो 1000 रुपया मांग रहा है तो आप 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर उसको वाकई 1000 रुपये की ज़रूरत होगी वो मांग के कहीं ना कहीं से पूरा कर लेगा। लेकिन ज़रूरत उसकी जो 1000 रुपये है अगर वो मुश्किल से पूरी होगी, यानी उसके लिए ये 1000 रुपये जमा करना मुश्किल बन जाएगा, तो फिर कुछ और सोचेगा। लेकिन जब यही चीज़ उसको आसानी से मुहैया हो जाती है, बल्कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिलने लगता है, तो फिर वो आदी और पेशावर गदागर में तब्दील हो जाता है। तो इनको डिस्करेज करने का तरीका ये नहीं है कि आप इनको गालियाँ दें, इनसे बदसलूकी करें, इनको झिड़कें, इनको मशवरे देते फिरें कि भाई काम कर लो, फला कर लो, नहीं, आपका काम नहीं है। आपका काम है उस प्रोफेशन को डिस्करेज करना, समटाइम्स मत दें, दें ही ना को नहीं है, और अगर है भी तो नहीं देना चाहते, खुदा हाफिज़, तुम्हारे लिए नहीं है। फिर वो बदतमीजी करे, वो जो मर्जी करे मत दें, लेकिन जिस दिन आपको फील हो कि आप इसको दे देना चाहिए तो इतना कम दें کہ اس کو ڈسکریج تشویق نہ ملے. دوسرا سائل وہ ہے کہ جو پروفیشنل نہیں ہے لیکن اب مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے, اس کی اپنی حد تک جتنی ممکنہ مدد کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی دین کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ چونکہ اب اس نے اپنی عزت کو اتار دیا ہے اس کی اس کیفیت کو ڈسکریج کریں. تیسرا جو طبقہ ہے وہ محروم, وہ طبقہ ہے جو محروم ہے لیکن مانگتا نہیں ہے, اس کو تلاش کرنا ہے. یہ اجتماعی ذمہ داریوں کا حصہ ہے. لہذا اگر کسی سوسائٹی کے اندر, کسی معاشرے کے اندر, آپ کی اپنی فیملی کا, کوئی دور پارٹ کا بھی کوئی ایسا فرد ہے کہ جو محروم ہے, آپ کو نہیں معلوم اور وہ اپنی محرومیت میں مر جاتا ہے یا کسی اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے, آپ سے اور ہم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. پھر یہ ایکسکیوز کیجیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یہ ایکسکیوز وہاں پر قابل قبول نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پتہ کرنا, ذمہ داری ہے تمہاری اپنے فیملی کے, اپنے جاننے والے افراد میں ایسے افراد کا پتہ کرنا کہ جو محرومین میں سے ہیں. لہذا یہ ایک مشکل ہے ایسی سوسائٹیوں کا قیام کہ جہاں پر ماشاءاللہ محرومین نزدیک ہی نہیں آ سکتے, تو وہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائے گی. اب آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان محرومین مومنین کو پہچانیں, اور کم از کم کوئی ایک ایسی تعداد محرومین کی آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے اور ان کی آپ مدد کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن آپ خدا کو جواب دے سکیں. لیکن اس کے اندر بھی جو روش ہے وہ کیا ہے, پہلے مرحلے میں آپ کے نزدیکی رشتہ دار, پھر اس کے بعد اس سے دور, پھر آپ کے محلے دار, اور اس طریقے سے آگے کی طرف بڑھیں گے. یہ ذریعہ ہے, طریقہ ہے محرومین کی مدد کا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے محروم تلاش کرنا ہے تو آپ کہیں سے بھی تلاش کر کے کر دیں, نہیں, اسٹیپ وائز ہے. سب سے پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں میں تلاش کریں, اگر آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں کوئی محروم ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کریں, لیکن اگر آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو دور کے رشتہ داروں میں, سیکنڈ تھرڈ طبقہ, اور پھر باہر کے جانے. لہذا اب دین کی نظر کیا ہے, دین ہمیں کبھی بھی کسی بھی طرح کی نعمت کے استعمال سے منع نہیں کرتا لیکن اسراف سے منع کرتا ہے. پس زہد کیا ہے, زہد بنیادی طور پر سادہ زیستی ہے, سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا. اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب پھر دوبارہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مثلاً سادہ کھانا کھانا شروع کریں تو آپ پوری زندگی ایک مرتبہ بھی مثلاً پیزا نہ کھائیں. سادہ زیستی کا ہرگز مطلب یہ کہ آپ ایک دفعہ بھی زندگی میں کبھی مثلاً باہر جا کر کوئی اچھا کھانا نہ کھائیں, نہیں, یہ مراد ہے. اسراف کی کیفیت سے پرہیز, عام طور پر ایک سادہ زندگی. رہبانیت اس کے مقابلے پر کیا فکر ہے, مکمل طور پر دنیا کو ترک کرنا. رہبانیت کے نتیجے میں ایک فکر جو اور آئی, اسی فکر نے بعد میں اسلام میں بھی نفوذ پیدا کیا, اور اس سے گھر, بیوی, بچے, شوہرداری, یہ سب کچھ ایک مضموم کیفیت کے ساتھ سامنے. لہذا ہمارے ہاں ابھی بھی بعض لوگوں کے نظریات میں یہ چیز شامل ہے, حتیٰ اچھے خاصے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے اگر ہم شادی کر لیں گے تو ہمارے عبادتوں میں کمی آ جائے گی, اگر ہم شادی کر لیں گے تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, اور پھر ہم اتنا وقت دعاؤں اور نمازوں میں نہیں دے سکتے. یہ نگاہ اسلام کی پسندیدہ نگاہ نہیں ہے, اسلام نے اس کو رد کیا. اور غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ کی ایک نماز کو 70 گنا زیادہ افضل قرار دیا. دین ڈسکریج کرتا ہے, یعنی کہ آپ نے اگر شادی نہیں کر کے 70 رکعت نمازیں پڑھی ہیں تو وہ شادی شدہ کی ایک رکعت کے برابر ہوگی. یہ ڈسکریج کرنے کا طریقہ ہے دین کا. لہذا اب رہبانیت کی فکر کیا ہے, رہبانیت کی فکر یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دو, غاروں میں چلے جاؤ. آپ غور کریں گے کہ اسلام میں بھی جو صوفی مکتب ہے اس نے اسی کیفیت کو اختیار کیا, سخت کپڑے جان بوجھ کر پہننا, کا امکان ہوتے ہوئے بھی نعمتوں کو ترک کرنا, امکان ہوتے ہوئے بھی اچھی رہائش کو, بیوی بچوں کو ترک کرنا. ائمہ اہل بیت اطہار نے شدت کے ساتھ اس کیفیت کو رد کیا ہے. جہاں بعض عرفا اپنے نفس کی تربیت کے لیے کسی خاص مقام پر کسی چیز کو ترک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی ایک مرحلہ ہوتا ہے. یعنی مثلاً فرض کریں میرے اندر کسی چیز کی کوئی خواہش ہے, مثلاً مثال میٹھا کھانے کی ایک عادت ہے, اب اگر میں اپنی تربیت نفس کرنا چاہتا ہوں تو میری تربیت نفس کا ایک مرحلہ کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اس چیز کے مقابلے پر اپنے آپ کو روک سکتا ہوں یا نہیں. یہ تربیت نفس کا ایک حصہ ہے. اب اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرض کریں کہ میں میٹھا چھوڑتا ہوں. اب اس میٹھے چھوڑنے کا مرحلہ کیا ہے کہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اتنی سختی سے اپنے اوپر میٹھا حرام کر لوں کہ پھر جہاں کہیں کوئی ایسا مرحلہ پیش بھی آئے تب بھی میں اس کو ترک کروں. نہیں, یہ رہبانیت ہے, ایسا نہیں. لہذا مثلا نوجوانوں کو ترک گوشت کا, بعض اوقات ترک حیوانات کا ایک مشورہ دیا جاتا ہے غیر شدہ شادی شدہ نوجوانوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کا ایک اثر انسان کے اندر قوت حیوانیہ اور قوت شہوانیہ کا زور ہے. لہذا نوجوان جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کو ایک تاکید کیا کی جاتے ہے ترک حیوانات, کہ بھئی آپ گوشت کم کھائیں. اب گوشت کم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حرام کر لیں, لہذا وہاں پر ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ تھوڑا سا گوشت ضرور استعمال کریں. اب اس کے بایولوجیکل افیکٹ بھی ہے, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لہذا رہبانیت, دنیا کو ترک کرنا, اس کوشش نے, اس فکر نے عیسائیت کو بھی نقصان پہنچایا, اور بعد میں صوفیہ کی شکل میں جب اسی چیز کو اسلام میں رواج دلایا گیا تو اسی فکر نے آگے چل کر اسلام کو بھی نقصان پہنچایا. اب اس کی ایک جہت جو ہمارے مکتب میں بھی سرایت کر گئی وہ کیا ہے کہ ہم ائمہ کے متعلق بھی جو فکر ایجاد کر چکے ہیں وہ کیا فکر ہے کہ ائمہ دین اور سیاست اور حکومت یہ چیزیں ائمہ کے لیے نہیں ہیں. لہذا جب ہم ائمہ کے ساتھ مثلا حکومت کا تصور لے کر آتے ہیں, ان کے لیے تخت کا ترجمہ یا حاکمیت کا عنوان لے کر آتے ہیں یا سیاست کی بات کرتے ہیں, تو ایک پورا طبقہ یہ وہی ہے جو روحبانیت زیادہ طبقہ ہے, اور وہ آ کر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں بھائی ائمہ کا سیاست سے کیا کام ہے. اب وہ سیاست کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس سے مراد وہ منفی سیاست ہے. ہم منفی سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر سیاست کا معنی پالیسیز مترتب کرنا, سیاست کا معنی تدبیر کرنا ہے, تو ائمہ کی زندگی کبھی بھی سیاست سے خالی نہیں رہی. اور وہاں ہمارے پاس ائمہ کے اقوال بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ائمہ نے کہا کہ اصل سیاس ہم ہیں, اصل سیاست کرنے والے ہم ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے ایسی پالیسیز مرتب کی کہ آج ہمارے دشمن کا نام و نشان ختم ہو گیا, گرچہ وہ اپنی مکاریوں سے, اپنی شیطانیوں سے, اپنے جھوٹ فریب اور دھوکے سے, اپنی منفی سیاستوں سے مقتدر تو ہو گئے تھے, لیکن ہماری پالیسیوں کا نتیجہ کیا ہے, آج ہم زندہ باد ہیں وہ مردہ باد ہیں. لہذا یہی روش کہ جس میں ایک ایسی پالیسی کے جو حق کو بیان بچاتی ہے, یہ ائمہ کیا نہ صرف کام ہے بلکہ ان کی دنیا کے اندر اہم ترین ذمہ داری ہے. اور امام کا جو معنی ہے وہ معنی ہی لیڈر کے ہیں. لفظ امام اس کی جو اصل ریشہ ہے وہ کس چیز میں ہے؟ امت سے نکلا ہے. امت کا اور امام کا ریشہ ایک ہے. امام کا تعلق امت سے کب ہے؟ جب وہ اس امت کو لیڈ کر رہا ہو. امام بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے پیچھے کوئی امت ہو اور امام اس کا حاکم ہو. اگر امام کے تصور سے حاکمیت کے تصور کو نکال دو تو لفظ امام کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا دین اب ہم نے جس زہد تقویٰ ورا کی بات کرتا ہے وہ رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت اپنے ہم فارم میں ذاتی طور پر بھی بالکل دنیا کو ترک کر دینا, لہذا ایک طبقہ ہے. ایک اور طبقہ درمیان میں وہ بھی موجود ہے جو توکل کے غلط معنی کرتا ہے, اپنی سستی, اپنی کاہلی, ان چیزوں کو توکل کا نام دیں گے. مثلا ایک خاص مقدار کفایت کی جو وہ کما رہے ہیں, اس کے بعد وہ سارا دن گھر میں بس پڑے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور بستر پر پڑے رہیں گے, کام نہیں کریں گے. ان کو کہو بھائی یہ جو اضافی وقت ہے اس میں کچھ اور کر لو, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قانے ہیں, ہم تو قناعت پیشہ کرتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یہ توکل کی غلط ڈیفینیشن ہے. قناعت کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کمانا چھوڑ دیں. قناعت کا معنی یہ ہے کہ آپ کم پہ گزارا کرنا شروع کر دیں. اب آپ جب زیادہ کما کے اپنے اوپر کم خرچ کر رہے ہوں گے تو کچھ بچے گا, ये वो बचता है जो ये जो बच रहा है, ये वो मिम्मा रज़क़नाहुम है कि जिससे फिर खुदा आपको कहता है युनफिकून, इन्फाक करो। लिहाजा मोमिनीन की जो एक अहम निशानी है वो क्या है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब अगर आप रज़क़ना का ही दरवाज़ा बंद कर दें, ये रज़क़ना खुद से नहीं आएगा, ये रज़क़ना आपने खुद पैदा करना है। कहाँ से होगा, जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाएंगे। कमाओ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन खर्च अपनी ज़रूरत के मुताबिक करो। कमा कर जो ज़्यादा कम खर्च करना है तो ये दरमियान का हिस्सा किसके लिए, ये महरूमीन के लिए। वो तबका जो अपाहज हो गया है, वो तबका जो ज़हनी एतबार से वीक है, वो तबका कि जिसके अंदर इख्तसादी और माशी और इकनॉमिकली अपने आप को डिवेलप करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती। लिहाजा अब दीन ने रहबानियत के मुकाबले पर जो तसव्वुर दिया वो क्या है, ज़ोहद का है। ज़ोहद के माना सादा ज़ीस्ती हैं, सादगी के साथ ज़िंदगी बसर करना, दुनिया को तर्क करना, ये ज़ोहद का माना नहीं। आखिरी मरहला, और इंशाल्लाह मैंने जैसा अर्ज़ किया कि आइंदा के जलसात में जो गुफ्तगू पेश करूँगा वह हज़रत के इन्हीं खुतबात से, यही मकदमात हैं कि जिनके आईने में अब हम देखेंगे कि साहिब नहजुल बलागा हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से अपने चाहने वालों को दुनिया समझाई है। तब उसमें दोनों मराहिल होंगे, एक वो जगह भी होगी जहाँ पर इमाम दुनिया को सांप से तशबीह देते हुए देख रहा था कि जिसका ज़ाहिर बहुत ही ज़ीबा और बड़ा ही नरमो नाजुक, लेकिन उसकी बातिन और हकीकत इंतहाई जहरीली और ख़तरनाक। अब ये कौन सा मरहला है दुनिया का कि जहाँ पर इमाम इसको सांप से तशबीह दे रहे हैं, वो कौन सी जगह है कि जहाँ पर इमाम दुनिया को किसी और चीज़ से तशबीह देते हैं, वो कौन सा मकाम है कि जहाँ पर हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया मैंने तुझे तीन तलाक़ें, ये कौन सी दुनिया है जिसको इमाम तलाक़ें दे रहे हैं। इन चीज़ों को समझना इन मुकदमात के ज़रिए से। लिहाजा आखिरी गुफ्तगू, और इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे मुकदमात ख़त्म होंगे, आइंदा गुफ्तगू से हम नहजुल बलागा से ही इख्तबासात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दुनिया के बारे में जो दीन की निगाह है वो एक आजमाइशगाह, यानी हम सबको अपने लिए इस बात को बार बार दोहराना है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आए भी उसकी तरफ से और वापस भी। अब ये आने और जाने के दरमियान का जो पॉज है ये दुनिया है, और किस लिए है, मैंने अर्ज किया था अल्लज़ी खलक़ अल-मौत वल-हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। 100% दुनिया कुरान की दीन की नज़र में क्या है, इम्तिहान गाह। हमारा दुनिया की निस्बत अगर बिहेवियर ये वाला न हुआ तो हम नुकसान उठाएंगे। वो बिहेवियर क्या है, जब आप कमरे इम्तिहान में जाते हैं तो कमरे इम्तिहान में दाखिल होते ही आपकी ज़हनियत क्या कहती है, आपको पहली बात ये पता होती है कि मैं यहाँ रहने नहीं आया। अच्छा, यहाँ रहने ना आने का मतलब क्या है, कोने में खड़े हो जाओ। यहाँ रहने ना आने का मतलब क्या है कि ज़मीन पर बैठ जाओ। यहाँ पर रहने ना आने का मतलब क्या है कि जहाँ ढूंढ के जो सबसे ज़्यादा गंदी जगह वहाँ बैठो। नहीं, यहाँ ना रहने का मतलब इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये भी है कि जो मेरी जगह है उसे मैं हासिल करूँ, जो मेरे लिए सीट, जो मेरे लिए जो मकाम मुकर्रर कर दी गई है मैं उसे हासिल करूँ, जो स्पेस मेरे लिए यहाँ मुकर्रर की है उसे मैं पूरी तरह से इस्तेमाल करूँ। फिर जो इम्कानात मुहैया किए जाते हैं, अगर कतबी इम्तिहान हो तो कागज़ है, कलम है, स्याही है, जो कुछ भी मुहैया किया जाता है उससे न अपनी ज़रूरत से ज़्यादा और न अपनी ज़रूरत से कम। अगर प्रैक्टिकल इम्तहान है और आपने को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देना है तो आप ये तो नहीं करेंगे कि अगर एक स्टैंड का की ज़रूरत हो तो आप चार लेकर आ जाएं, नहीं करेंगे ना। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में दो स्टैंड इस्तेमाल होते हैं तो आप चार नहीं लेकर आएंगे, एक नहीं लेकर आएंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और जो आप तक पहुंच गया या जिस चीज़ को आप तक पहुंचा दिया गया उसके ज़रिए से आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखानी है, ये इम्तहान का। लिहाजा हम सब का दुनिया के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेना चाहता है वो क्या है कि जो इम्कानात हमें फराहम कर दिए गए उसके अंदर हम बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा करें। अब ये बेहतरीन परफॉर्मेंस हर इम्तिहान गाह आजमाइश गाह अपने ख़ास उसूल कवायद और ज़वाबित रखती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा एक बात सिर्फ समझाने के लिए। जिस ज़माने में हम CSS वगैरह की तैयारी कर रहे थे उस ज़माने में एक बात ये बताई गई, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसाल दूंगा खाली बात को समझाने के। तो हमें दोस्त आपस में इस तरह से बात करते थे कि किसी जगह CSS के कैंडिडेट्स के लिए आजमाइश हो रही थी, जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। तो किसी एक टेस्ट से पहले उन्होंने क्या किया कि कॉरिडोर में जहाँ से कैंडिडेट्स ने आना था वहाँ दरमियान में एक गमला रखवा दिया गया और कैमरा लगा दिया गया और हर आने वाले कैंडिडेट के बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा था। कई कैंडिडेट आए जो आके उसके किनारे से होकर चले गए, उन सबको उन्होंने लिखा लापरवाह इंसान। कुछ आए ऐसे कि जिन्होंने देखा कि यार ये दरमियान में रखा हुआ है, इधर उधर देखा कोई नज़र नहीं आया फिर चले गए, उनके लिए उन्होंने लिखा समझदार लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल इंसान। कुछ आए उन्होंने देखा कि जब कुछ नहीं है और कोई नज़र नहीं आ रहा तो उन्होंने खुद ही गमला साइड पर लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने लिखा मुतवज्जे भी है, जिम्मेदारी भी अदा करना चाहता है लेकिन अंजाम में जिम्मेदारी में समझदार नहीं। चंद एक ऐसे आए कि जब उन्होंने आकर देखा कि गमला रखा हुआ है रास्ते में रखा हुआ है तो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर बुलाया चौकीदार को इधर आओ, चौकीदार आया तो उसे कहा ये गमला साइड पर रखो आने जाने की जगह। उन्होंने कहा कि ये बंदा परफेक्ट है, क्यों हमारे और आपकी नज़र में तो वो बंदा हमें अच्छा लग रहा है कि जिसने खुद ही गमला हटा दिया, लेकिन जो अफसरी का इम्तिहान देने आया है उससे खिदमत मुतवक्के नहीं है। हमें अपने और आपको अपनी जगह से, अगर खुदा ने मसलन मेरे अंदर लीडरशिप मुझे मेरे अंदर मैनेजमेंट पैदा की है, एक सलाहियत पैदा की है, तो मेरा काम है मैनेजमेंट करना। मैनेजर का काम होता है दूसरों से काम लेना। अच्छा मैनेजर कौन होता है जो खुद काम ना करे दूसरों से करवा सके, ये अपनी जगह सलाहियत है। आज दुनिया इस पर काम कर रही है, सलाहियत को देखना और सलाहियत के एतबार से अपने काम को अंजाम देना। हमने खुदा के सामने अपने अंदर इसी चीज को, तकवा क्या है, दीन क्या, जो हम इंशाल्लाह नहजुल बलागा में मुख्तलिफ मकामात पढ़ेंगे उनको समझने के लिए यह आखिरी मुकदमा खासतौर पर ज़हन में रखिएगा। एक मरहला क्या है, अपनी सलाहियतों को दर्क करना, मुझे परवरदिगार ने क्या सलाहियत देकर भेजा है और इस सलाहियत को मैं अपनी ज़ात और अपने माशरे और दीन के लिए कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिहाजा अगर मेरे अंदर वाकईन ये सलाहियत है कि मैं मैनेजमेंट अच्छी कर सकता हूं तो फिर मुझे बींग अ मैनेजर अपनी खदमात को अंजाम देना है। इसी तरह से अब इसी में मुश्किल क्या होती है जो हमारे यहाँ आमतौर पर पेश आती है, खुसूसन ये हमारे तबके की मुश्किल है कि हर आदमी जो मसलन कुम चला जाता है पढ़ लेता है तो वो फिर अपने आप को खुमैनी साहब से नीचे, बात यह कि अगर हर आदमी खुमैनी बन जाएंगे तो फिर जो हजरत खुमैम खुमैनी के नीचे वो टीम थी जिस टीम के ने मिलकर इनकलाब को बर्पा किया और आज जैसा कि आप मुस्तज़र होंगे कि इनकलाब इस्लामी की 44वीं सालगिरह। बस एक जुमला कहूँगा इससे ज़्यादा नहीं, दुनिया में ये वाहिद इनकलाब है जिसने 32 साल की लाइन को क्रॉस किया है। और इस इनकलाब में, ये हमारा कहना नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने काम करके कहा है कि किसी इनकलाब के कामयाब हो जाने के बाद 32 साल हजरत आदम से लेकर आज तक कोई इनकलाब ऐसा नहीं था जिसने 32 साल की लाइन को क्रॉस किया हो। उसमें फ्रांस का इनकलाब भी शामिल है, उसके अंदर रशिया का इनकलाब भी शामिल है और दीगर इनकलाबात भी शामिल हैं। सब के बारे में कहते हैं 32 साल से आगे कोई और इनकलाब नहीं चला, ये वाहिद इनकलाब है। और इस इनकलाब की कामयाबी का जो असल सहरा है वो उसके रहबरान के बाद उस टीम का है कि जिसने अपनी उस जिम्मेदारी को निभाया कि जिसकी तरफ इमाम खुमैनी मुतवज्जे करते रहे और लोगों को बताते रहे कि इनकलाब लाना बड़ा काम नहीं है, इनकलाब बचाना ज़्यादा बड़ा काम है। और इसी जहत से हमें इमाम खामेनाई की उस सलाहियत को समझने की ज़रूरत है कि जिन्होंने इनकलाब बचाने में वो किरदार अदा किया है जो इमाम खुमैनी का इनकलाब लाने के अंदर किरदार था। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में बारे लहा बेहक जहरा व अभी हब बाले हब पनुहा, बिलखसूस आज के दिन के जो विलादत है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, परवरदिगार हजरत के तुझे हक का वास्ता, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجعان کی حفاظت فرما، مومنین جہاں جہاں دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ سیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ شب مغفرت ہے، شب جمعہ ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار حاضرین کے تمام مرحومین اور بالخصوص جنہوں نے آج کے حوالے سے کوئی نظر کا انتظام کیا ہے، ان کے خانوادے اور بالخصوص وزیر فاطمہ اور سید نظر علی شاہ بار الہ، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، رحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفری اور بالخصوص وزیر فاطمہ اور سید نظر علی شاہ کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد، قل هو الله احد، اللہ صمد، لم یلد، اللہ۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔
اکثر ربانیت کا آپ نے بڑے مفصل بیان کیا، ربانیت، صوفیزم، یا اس میں کوئی لنک موجود ہے یا جسٹ
تحقیقات جو بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس طاقت نے عیسائیت کے اندر روحانیت کو پیدا کیا تھا اسی طاقت نے کسی طبقے نے بعد میں اہل بیت طہار کے مقابلے پر ان کی روحانی شخصیت کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صوفیت کا جو نظام ہے اس کو کریٹ کیا تھا۔ نہیں، اگر آپ ان کے عقائد کو جا کر دیکھیں گے تو بہت جگہوں پر اس طرح کی بحث بھی ہے، مثلا اس میں مجھے نہیں معلوم لیکن تھوڑی سی جو تحقیق کی ہے، مثلا اس کے اندر جو قلندر کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بھی، اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں ہمارے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ خاص صوفی جو کانسیپٹ ہے قلندری کا وہ بتا رہا ہوں کہ جس میں وہ شخص شادی نہیں کرتا، تو یہ جو بحث ہے یہ صوفیہ کانسیپٹ ہے، اس سے مراد یہ نہ لی جائے کہ میں کسی اور شخصیت کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، نہیں، صوفیہ کا جو اپنا قلندری کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہی کہتا ہے۔ جی، یہ اصل میں ایک مسکنسیپشن ہے، جو اسلام پھیلا ہے وہ عرفا سے پھیلا ہے، عرفا نے پھیلایا ہے، ہمارے ہاں وہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اکثریت ان کی ہے تو انہوں نے ہر آدمی کے ساتھ، ہر عارف کے ساتھ صوفی کا لفظ لگانا شروع کر دیا، اس میں ہم سے بھی غفلت ہو گئی، ہم نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا۔ صوفیہ ایک خاص اصطلاح ہے، ان کا ایک خاص مکتب ہے، ان کی اپنی خاص فکر ہے، جو طول تاریخ میں اسلام کی سیاسی جو قوت ہے اس کے مقابلے پر رہی ہے ہمیشہ۔ عرفا کبھی بھی اسلام کی سیاسی نظر کے خلاف نہیں رہے، اور جو دنیا میں اسلام کہیں پھیلا ہے یہ عرفا سے پھیلا ہے، صوفیہ سے نہیں پھیلا۔ لیکن ہمارے ہاں مثلا جیسے ابھی بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے عرفا، ان کو ایک بڑا طبقہ وہ اپنے، یہ بھی ایک مشکل ہے نا کہ وہ اس کو کیش کرانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بزرگ تھے۔ اب لڑائی جھگڑا تو خیر نہیں ہو سکتا اس موضوع کے اوپر، لیکن یہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے کہ بہت سارے عرفا کو وہ اون کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے مثلا بزرگوں میں سے تھے، پھر ان کے لیے وہ کوئی بھی مثلا ان کا کوئی سلسلہ نقش بندیا یا کوئی بھی اپنے طور پہ جو ہے اس سے ان کو وہ منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا شاہ عبداللطیف بھٹائی تو ذرا اور بحث ہے، مثلا عبداللہ شاہ غازی ہیں جیسے، یا مثلا خود شہباز قلندر ہیں، اس طرح کے افراد ہیں، اس طرح کے بہت سارے خصوصاً پاکستان کے اندر، ہندو پاکستان کے اندر بہت سارے مزارات کے اوپر جو یہ رستہ کشی چل رہی ہے، اس سے البتہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی اور اقتصادی ہی مسائل ہیں، مطلب گدی نشینی کی جو پاور ہے اور اس کے پیچھے جو اصل مسائل وہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی بڑا یعنی سینٹر ہے اس کو اپنے سے لنک کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ سلسلہ جاری ہے اسی طرح سے۔
ہم کہہ سکتے ہیں بہت سے عرفا کو صوفیہ کرام کا درجہ دے دیا گیا،
بنا دیا گیا، درجہ نہیں ان کو بنا دیا گیا، اور اس کے اوپر اتنی تاکید سے مطلب بولا گیا کہ ہم بھی سمجھنے لگے کہ ہاں یہ وہی ہے، لیکن ہمیں ڈسٹنکٹیولی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عرفا اور ہیں اور صوفیہ اور ہیں۔
سب ایک ضمنی سوال ایسی قسم گئی کہ بس جسے ہم کہتے ہیں چیلا کاٹنا، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمل آپ کتنے دن کریں، اور
اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی کیا خاص مطلب، چونکہ عادت کا مسئلہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، تو 40 کا کوئی حساب کتاب ہوگا نا کہ میقات 40 دن کی بنائی گئی، تو اس طرح کی یہ عدد کا ہے، عدد کا ایک رول ہے، اور لازمات ہے یہ اہل بیت اطہاری، لیکن اس میں جو چیز اہل بیت تک پہنچے گی وہ اتھینٹک ہوگی، اہل بیت کو چھوڑ کر پھر کچھ اور کرنا یہ اس میں زیادہ سے زیادہ دوسرا مرحلہ بعض غرفہ کی بعض چیزوں کو فالو کرنا، وہ پھر اپنے نام سے یعنی اہل بیت کے نام سے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی میں نے یہ کام کیا تو میری حاجت پوری ہو گئی، آپ بھی کر کے دیکھ لو، تو وہ مستحب بھی نہیں ہوتا، وہ جو عمل ہوتا ہے وہ مستحب کے دائرے میں بھی نہیں آتا، وہ رجائے مطلوبیت کے دائرے میں رہتا ہے، مثلا جیسے نوافل نمازیں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اب آپ نے کوئی ایک فرض کریں کہ کسی امام کو ہدیہ کرتے ہوئے کوئی نماز پڑھی یا قرآن کی کوئی سورہ آپ نے مسلسل پڑھی اور آپ کی حاجت پوری ہو گئی، تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں حاجت تھی، میں نے فلاں امام کو ہدیہ کیا، میری حاجت پوری ہو گئی، اب یہ میرے لیے یہ ہے کہ میں کروں، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے بھی عطا کر دے گا، اس سے زیادہ اس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن جو چیزیں آئمہ کی طرف سے آئی ہیں خاص طور پر کہ اتنے دفعہ یہ پڑھو، اتنے دن یہ پڑھو یا ایسے پڑھو، وہ ایک اتھینٹیکیٹڈ اور اس کی انشاءاللہ آثار اور برکات بھی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ عارف
اور صوفی میں جو ہے فرق کیسے پہچان کیجیے کہ یہ عارف ہے اور یہ صوفی ہے؟
بات یہ کہ جو اہل بیت سے منسلک ہو جائے وہ عارف ہے، جو ان کو سے دور چلا جائے وہ عارف نہیں ہے۔ صحیح
صوفیاء کرام تو سارے اہل بیت سے منسلک ہیں، شہباز قلندر یا شہباز،
سب نہیں ہیں، جب آپ سب پہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا سب نہیں ہیں، یہی فرق ہے ہمارے ہمارے لیے بہترین کسوٹی اہل بیت ہے۔
ترتیب بنانے لگے آگے اس کو بتانے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا امام کا جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ لیڈرشپ جو ہے ہمارے یہاں ایک ابھی نام نہیں لوں گا، لوگ بہت سے ناراض ہوں گے، میں اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ ایک لیکچر میں ایکسپلین کریں گے سیاست کیا ہے۔ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو یہاں پر جو بھی پولیٹیشین ہیں وہ جن صاحب کو مکولی یا میکاولی جو نام ہے ان کو جو پڑھتے ہیں، اگر میں اس کو دیکھتا ہوں پورا کا پورا وہ امیر شام کے اوپر فٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہاں کی سیاست میں اپنے پاؤں گندے نہ کروں، تو آپ بولا جاتا ہے کہ وہ جو امام کو لے کے نہیں رہے سیاست،
وہ یہاں پر اس کو اس کے ساتھ کر لوں کنیکٹ کرنا۔ نہیں دیکھیں اس میں بڑا میں اس کے لیے لمبے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات، اگر آپ کی تمام حرکات سیاسی امام کی حکومت کے قیام، مظلوموں کو ان کا حق دلوانے اور دین اسلام کی سربلندی اور اجراء کے لیے ہیں، تو آپ کی سیاست اسلامی ہے اور عین دین ہے، لیکن اگر اس سیاست میں کہیں پر بھی آپ کے ذاتی مفادات ہیں، آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، آپ کی شہرت اور آپ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ اسلامی سیاست نہیں ہے، باقی پھر آپ اس کو جو مرضی نام دینا۔ نہیں تو آپ کو پتہ لگے گا نا، دیکھیں کہ بولتا تو وہ امیر شام میں نہیں تھا، نہیں بولتا تھا نا، لیکن آپ کو کیسے پتہ لگا؟ نہیں ذمہ داری کے علاوہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا بھائی یہ مال میرا مال ہے، اس نے کہا میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو دوں گا، پتہ لگ گیا نا، انہیں چیزوں سے پتہ لگ گیا۔ اب جس کے بعد جو اپنے بیٹوں کو پروموٹ نہیں کر رہا، جو اپنے رشتہ داروں کو جگہ نہیں دلوا رہا، جو اپنے لیے مثلا مہنگی گاڑیاں نہیں خرید رہا، بھائی آپ کے پاس بھی ایک لیٹر رہ چکا ہے نا، تھا یا نہیں تھا، جس نے اپنے 4 سال میں جب اس کو تقریباً پورے پاکستان لیول پر ایک شیعہ قیادت ملی ہوئی تھی، کتنے گھر بنائے اس نے اپنے لیے، کتنی گاڑیاں اس نے خریدیں، کتنے جوتے خریدے اس نے اپنے لیے، آپ کے میرے سامنے مثال ہے، یہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے،
یہ تو ہم نے سوچنا
چاہیے نا، تو سوچوانے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی بات ہی کریں کہ آپ سوچیں۔ دعا کے ساتھ، دعا امام زمان کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہ ما شاء الله.